الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے حج 10 ہجری میں فرمایا، 9 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا، تو پہلے سال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر نبی علیہ السلام نے روانہ فرمایا، اور 10 ہجری کو آپ خود وہاں سے تشریف لائے، چنانچہ آپ کے ساتھ ابتدا میں 45,000 صحابہ تھے، پھر بہت سارے صحابہ مختلف جگہوں پر آ کر ملتے رہے، قبیلوں سے، شہروں سے، حتیٰ کہ جب میدان عرفات میں پہنچے تو 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا. اس حج میں نبی علیہ السلام نے قران کا احرام باندھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ذی طوا کے اندر پڑاؤ ڈالا، مکہ مکرمہ سے باہر. روزانہ حرم میں تشریف لے آتے، دن حرم میں گزارتے، شام کو واپس تشریف لے جاتے. جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی طوا سے منا روانگی فرمائی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں منا میں ادا فرمائیں. اگلا دن جمعہ کا تھا، لہذا آپ صبح اشراق کے وقت وہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہو گئے. اس کو حج اکبر کہتے ہیں، جمعہ کا دن حج ہوا. ویسے بھی اس کی فضیلت بہت ہے. عام حج کا یہ حکم ہے کہ میدان عرفات میں جتنے بھی حاجی ہوں، محرم ہوں، احرام والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اگر وہ حج اور جمعہ اکٹھا ہو جائیں تو اس دن اللہ تعالیٰ کی برکت ایسی کہ وقوف عرفات کے وقت کوئی بھی ہو، بغیر احرام کے بھی ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں. جیسے ڈرائیور ہیں، اب گاڑیوں کے ڈرائیور تو سب احرام میں نہیں نہ ہوتے، کھانا پکانے والے، انتظام کرنے والے، پولیس والے. تو حج اکبر کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی عرفات میں ہوگا، ایسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. چنانچہ اس دن 5 عیدیں اکٹھی تھیں، جمعہ کا دن، عید کا دن، حج کا دن، عید کا دن، پھر اس کے بعد عیسائیوں کی عید بھی اسی دن تھی، نصارہ کی، یہود کی بھی اسی دن تھی، اور مجوسیوں کی بھی اسی دن تھی. تو 5 عیدیں اس دن اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس دن یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں باہمی حقوق کے اوپر بہت زور دیا. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ تعالی چاہیں گے تو جلدی معاف فرما دیں گے. حقوق العباد، جب تک انسان خود بندوں سے معافی نہیں مانگے گا یا بندے اس کو معاف نہیں کریں گے، بندے کی جان نہیں چھٹے گی. اس معاملے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر دو بکریاں تھیں، ایک نے دوسری کو سینگ مارا، تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ تو پھر انسان تو انسان ہے، اس لیے حقوق العباد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت تلقین فرمائی۔ بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کیونکہ عام طور پر انسان ان کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، دل دکھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم زیادتی کرو گے تو انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا اور تم سے ان کو حق دلوا کر رہوں گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں کہ میں ان کا وکیل بنوں گا، یا اللہ، جن کی شفاعت چاہتے ہیں ہم، وہ اگر دوسرے کا وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کے حق میں کوتاہی نہ ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، دوسرے کی دل آزاری سے بچے، اس لیے دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری۔ اور آج ہم ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے بندے کا دل دکھا دیتے ہیں، تو حج میں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے عرفات میں باہمی حقوق کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بتایا۔ عرفات کا وقوف زوال سے شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ویسے شرعاً اس کا جو ٹائم ہے وہ اگلے دن سحری تک رہتا ہے، چنانچہ اگر کوئی بندہ غروب تک وقوف نہیں کر سکا اور غروب کے بعد آ کر اس نے وقوف کیا تو اس کا رکن ادا ہو گیا۔ وہ افضل یہ ہے کہ وہ ظہر اور مغرب کے درمیان وقوف کرے اور مغرب کے تھوڑا دیر بعد پھر وہاں سے نکلے۔ اگر کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا تو اس کے لیے لوٹ آنا ضروری، اگر وہ لوٹ کر نہیں آتا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس پر دم پڑ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک آدمی سواری پہ سوار ہے اور اس کی سواری منہ زور ہے اور وہ چل پڑتی ہے، بھاگ پڑتی ہے، اور وہ بندے کو حدود عرفات سے باہر لے جاتی ہے، تو اس کا غروب سے پہلے لوٹ کے آنا ضروری، وہ لوٹ کر واپس آئے تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام اور جتنے حاجی ہیں سب کے لیے غروب کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلنا یہ ضروری ہے۔ کئی لوگ غروب سے پہلے ہی سفر شروع کر دیتے ہیں، تو اگر تو وہ عرفات کی حدود کے اندر اندر چل رہے ہیں تو پھر جائز ہے، لیکن حدود سے باہر نہ نکلیں، وہ کنارے پہ جا کے رک جائیں، جب غروب آفتاب ہو جائے پھر حدود سے باہر نکلیں۔ اچھا، اس میں کئی مرتبہ کیونکہ حاجی لوگ معلم کے ماتحت ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ غروب سے آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے شور مچ جاتا ہے، بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھو، بسوں میں بیٹھو، اب نہ بیٹھیں تو مصیبت اور بیٹھیں تو مشکل۔ تو حاجیوں کو یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں اگر مجبوری ہے تو بسوں میں بیٹھ جائیں، مگر دعا کرنا نہ چھوڑیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہمارا یہ دعا کا وقت ہے اور یہ غروب تک رہے گا، بات سمجھے نا، غروب کے بعد تک یہ وقت رہتا ہے۔ آپ اس وقوف کے وقت میں کھانا کھا رہے ہیں تو بھی دل میں ذکر کریں، دعا مانگیں، حتیٰ کہ بات کر رہے ہیں، وضو کے لیے جا رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، آپ دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ اس وقت کو استغفار میں کلمہ پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں، ان کاموں میں گزارنا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ مانگ لیں گے اتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی. ایک دعا کو کئی کئی دفعہ مانگیں، بار بار مانگیں. دیکھیں نا، بچہ کہتا ہے کہ امی فلاں چیز چاہیے، ماں شروع میں انکار کرتی ہے، تو اس کے بعد بچہ کیا کرتا ہے؟ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اور وہی چیز بار بار مانگتا ہے. دو منٹ پانچ منٹ گزرتے ہیں، ماں اس کو روتا دیکھتی ہے، کہتے ہیں اچھا اچھا یہ چیز لے جاؤ. وہی ماں جس نے نہ کی تھی، تھوڑی دیر رونے دھونے کے بعد وہی ماں اس بچے کو وہ چیز دے رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ، ماں کی رحمت اور شفقت کیسا ہی ہے کہ بندہ ایک دفعہ مانگے تو ممکن ہے دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر بار بار مانگے گا اور التجا کرے گا، زاری کرے گا، روئے گا، دوئے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں بہت لوگ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے. ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اتنے تیرے بندے رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے عمل ہیں ٹوٹے پھوٹے، ان سب کا ثواب تو ان میں تقسیم کر دے. میرا دل چاہتا ہے کہ اتنے بندے جو رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو میرے مولا جو میرے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، ان سب کا ثواب ان میں ہی تقسیم کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، تو بندہ ہو کر اگر ایسی کریمی کا اظہار کر رہا ہے تو میرا تو نام بھی کریم ہے، میرے کرم کا تم کیا حال سنتے ہو، میں نے ان سب کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اللہ اکبر. اور وہاں ہم اللہ سے دعا یہی مانگے، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم، کہ میں ایک کریم کے دروازے پر حاضر ہوں بغیر کسی زاد راہ کے، سفر سامان کے، نہ میرے پاس اعمال ہے نہ میرے پاس سمرا ہوا دل ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے، فَإِنَّ الزَّادَ أَقْبَحُ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوَفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ، کہ اگر کسی کریم کے دروازے پر جانا ہو تو پھر زاد راہ کو کوئی لے کر جائے تو وہ سب سے برا سمجھا جاتا ہے. بھائی بادشاہ آپ کو اگر اپنے گھر دعوت پہ بلائے اور گھر سے آپ کھانا لے کے جائیں تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا میرے دسترخوان پہ تم گھر سے کھانا لائے. نہیں، اللہ اکبر. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم تو کریم کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اور کریم کے دروازے پر تو پھر بغیر زاد کے ہی کوئی جائے، پھر ہی رحمت کا معاملہ تھا. کہتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ خواب میں نظر آئے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو مجھ سے پوچھا گیا میرے بندے کیا لائے ہو؟ تو پھر کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں تو بادشاہ آنے والوں سے یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، یہ پوچھتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. کہنے لگے میرے اس بات پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا میرے بندے میں نے تیرے سب عملوں کو قبول فرما لیا. تو ہے تو وہ کریم ذات نا، بس اس کی رحمت کو متوجہ کرنے ہوتا ہے. اب آپ رو کے متوجہ کریں، گناہوں کے ارادوں کو چھوڑ کر متوجہ کریں، شریعت کے اوپر استقامت کا عہد کر کے اللہ کی رحمت متوجہ کریں، جس طرح سے بھی ممکن ہے. بچہ رو دھو کے ماں کو منا لیتا ہے، بندہ رو دھو کے اپنے رب کو منا لیتا ہے. تو بس وہ جو وقوف کا وقت ہوگا وہ ہماری زندگی کا قیمتی ترین وقت ہوگا. آپ دیکھیں اگر 50 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، 70 سال کے گناہ ایک طرف اور ان 4 گھنٹوں کی رحمتیں اور برکتیں وہ ایک طرف. ایک مرتبہ اس 4 گھنٹے میں اللہ رب العزت نے رحمت کی نظر سے دیکھ لیا، 70 سال کے گناہوں پر اسی وقت قلم پھیر دیا، سب معاف میرے بندے، تم مجھ سے سلو کرنے کے لیے آ گیا، میں نے تیرے آنے کو قبول کر لیا. تو بھائی جب معاملہ ایسا ہو، یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارا معاملہ ہار جیت کا ہے، दोबारा अर्ज करता हूं कि हमारा मामला हार जीत का है। हार का क्या मतलब? कि इंसान आए और इन औकात में सही तरह अमाल न करे और खाली चला जाए, तो हार ऐसी कि इससे बड़ी कोई हार हो नहीं सकती। क्यों? कि जो यहां से खाली जाएगा वो परवरदिगारे आलम के दरवाजे से खाली जाएगा, और उस रब्बुल आलमीन के दरवाजे से खाली जाना इससे बड़ी कोई हार नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई हार नहीं। इसलिए कि इस दरवाजे से जो खाली गया वही बदबख्त कहलाता है, वही शकी कहलाता है। तो हार ऐसी कि इस जैसी हार नहीं, और जीत गए तो जीत ऐसी कि सारी जिंदगी के गुनाह बख्शवा के चले गए। चुनाचे नबी इस्लाम ने फरमाया कि हज मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। एक हदीस में आता है कि जिस बंदे ने हज किया न उसमें रफस हुआ न फिस्क हुआ न उसमें जिदाल हुआ, राजा आका यौमिन वलदत्थ उम्मुहू, वो इस तरह से वापस लौटता है गुनाहों से पाक होकर जैसे उस दिन पाक था जब इसकी मां ने इसको जन्म दिया था। तो पैदाइश के दिन जैसा बच्चा पाक होता है, ये हज बंदे को गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है। अल्लाह अकबर। तीन आमाल ऐसे हैं जिनके बारे में हदीस में यह बात फरमाई गई। पहली बात, जो इंसान इस्लाम कबूल करता है, अल इस्लाम यहदिमु मा काना कबल, इस्लाम अपने पहले से सारे गुनाह माफ। दूसरा अमल, अल हिजरत तहदिमु मा काना कबला, हिजरत, हिजरत जिसने अल्लाह के लिए की, पहले के सारे गुनाह माफ। और तीसरा हज, जो बंदा हज करता है अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को माफ करता है। तो भाई जीत ऐसी कि जैसे एक नई जिंदगी शुरू होती है, एक नई जिंदगी शुरू हो गई। और सुनिए, अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं इस हाजी से। हदीस पाक में आता है कि हाजी जब हज करके लौटता है अपने घर की तरफ, 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह, यही नहीं कि मैदान अराफात में कबूल करेंगे, फरमाया बंदे तुम्हारे तो गुनाह माफ कर दिए, तुम्हारे रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे, मिलने वाले भी होंगे, वो भी तुमसे उम्मीदें लगाए होंगे, और वापस जाओगे तो तुमसे दुआएं करवाओगे, अच्छा मेरे बंदे तुम्हें हमने अपने घर के दीदार का ये इनाम दिया कि 40 दिन तक जो दुआ मांगते रहोगे हम तुम्हारी दुआ को कबूल करवाएंगे। चुनाचे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर हाजी घर की तरफ लौटे और कबीरा का मुर्तकिब ना हो, क्योंकि अगर कबीरा का मुर्तकिब हुआ तो यह शर्त खत्म हो गई। अगर 40 दिन तक कबीरा गुनाह का इर्तकाब ना करे, जो दुआ मांगेगा अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाते जाएंगे। तो इनाम भी देखो कितना बड़ा। इसलिए यह हमारे और आपके लिए हार जीत का मामला है। और इतना वक्त निकाला, पैसा खर्च किया, आए, तकलीफ उठाई, किसके लिए? इसीलिए कि अब हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना के उठना है। बच्चा जैसे होते हैं ना, कदमों में बैठ जाता है बाप के, अबू आपके पांव पकड़ लिए हैं, अब मैंने आपको मनाए बगैर नहीं उठना। बस हम भी वकूफ का यही मतलब लें कि अल्लाह तेरे दर पे आके बैठ गए हैं, अब आपको मनाए बगैर हमने यहां से नहीं उठना, आप मान जाइए, मेरे मौला मान जाइए। वो एक एराबी दुआ मांगने लगे, अल्लाह मान जाइए मान जाइए, दो चार दफा कहते रहे अल्लाह मान जाइए, आखिर पर कहने लगे अल्लाह अगर आपने नहीं मानना फिर भी मान जाइए। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। ये चीज ऐसी है कि जब बंदे के दिल को आग लगी होती है ना, तो उसे मांगने का सलीका खुद आ जाता है, वो मांगते हैं अपने रब से। तो बहरहाल उस वकूफ में, अच्छा उसके लिए एक काम कर लें कि सफेद कागज के ऊपर हिंट लिख लें, पॉइंट लिख लें, میں نے یہ دعا مانگنی ہے، یہ مانگنی ہے، یہ مانگنی ہے. یہ تجربہ ہے بہت سارے احباب کا کہ کئی دعائیں انسان عرفات میں بھول ہی جاتا ہے، ذہن میں نہیں آتی. تو حج کی تیاری صرف یہی نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے لیں، حج کی تیاری یہ بھی ہے کہ ہم بیٹھ کے نوٹس بنا لیں اور بڑے کاغذ نہ رکھیں، وہ کتابیں وغیرہ ساتھ نہیں رہ پاتی احرام میں ہوتا ہے بندہ، چھوٹی سی کوئی چٹ ہو جو اپنی کسی جیب میں، جو سین جو ہم ساتھ رکھتے ہیں بس اس کے اندر رکھ لی، اور وہیں سے ہنٹ لے کے ہمیں یاد آ جائے کہ یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، تاکہ کوئی دعا رہ نہ جائے. اپنے لیے مانگے، اہل خانہ کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، سارے ملک کے مسلمانوں کے لیے مانگے، پھر پوری امت کے مسلمانوں کے لیے مانگے، پھر پوری امت کے انسانوں کے لیے ہدایت مانگے، خوب مانگے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اس سے زیادہ مانگتے ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا، باقی اعمال میں اور دعا میں ایک خاص فرق ہے. کیا؟ کہ اعمال اگر دین سے متعلق ہوں گے تو قبول، اجر ملے گا، اور اگر دنیا سے متعلق ہوں گے تو پھر دنیا ہی ملے گی اس کو، اس لیے کہ دنیا کے لیے کی ہے. لیکن دعا ایک الگ چیز ہے. دعا کے بارے میں فرمایا کہ دین کے لیے دعا مانگے تب بھی یہ عبادت ہے، اپنی خالص دنیا کی ضرورت کے لیے بندہ دعا مانگے یہ پھر بھی اللہ کے نزدیک عبادت ہے. ایک آدمی ٹوٹا ہوا جوتے کا تسمہ مانگتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب مانگی تو اس نے دنیا نا، مانگا تو اس نے مال ہے نا، اپنی ضرورت کی چیز ہے. شریعت کہتی ہے نہیں، اگرچہ اس نے جوتے کا تسمہ مانگا، مانگا تو خدا سے، یہ مانگنا بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت بنا دیا جائے گا. تو خالص دنیا بھی مانگیں گے اللہ سے، وہ بھی عبادت ہے. اگر دین مانگیں گے تو کتنی بڑی عبادت ہوگی بھائی. اللہ اکبر. ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا میں آپ کسی سے زیادہ مانگیں تو آپ سے ناراض ہوگا، کہے گا جی ہر وقت ہی مانگتا ہے، اس کو مانگنے کی عادت ہے. وہ آپ سے کنی کترائے گا، وہ آپ سے دور جائے گا، جی ہر وقت مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. بندہ اللہ سے ایک دفعہ مانگے اللہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے دیتے ہیں، تین دفعہ مانگے دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر حال میں اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے. واہ میرے مولا. تو پھر ہم کیوں نہ اللہ سے دل کھول کے مانگے بھائی، بات کی سمجھ آئی نا؟ جی کھول کے مانگے جتنا جی چاہتا ہے. وہ دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا اللہ دے مجھے اتنے ٹریلین ڈالر، دوسرے نے کہا اتنے، اس نے کہا بھائی آپ سے نہیں مانگے، پلیز رب سے مانگے نا. تو بات یہ ہے کہ مانگنا تو اللہ سے ہے، تو پھر مانگے. تو وقوف عرفات میں آپ نے ظہر سے لے کے مغرب تک مستقل مانگنا ہے. اس دوران اگر کھانا کھانا پڑے، وضو کے لیے جانا پڑے، تو بھی دل سے دعا مانگتے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اب مانگ رہے ہیں، نہیں. دعا تو دل کا عمل ہے نا، زبان سے تو اظہار ہوتا ہے، دل میں دعائیں مانگتے رہنا ہے آپ نے. یہ چار گھنٹے آپ سمجھ لیں کہ ایک بجے سے لے کے پانچ بجے تک کے جو چار گھنٹے ہیں، یہ ہماری زندگی کے بہت قیمتی گھنٹے ہیں. ان کو ہم نے کیش کروانا ہے اپنے اللہ سے، خوب ڈٹ کے دعائیں مانگنی ہے. شیطان کوشش کرے گا باتیں کریں، نیند تاری کرے، بھوک لگائے، پیاس لگائے، تاکہ بندہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگ جائے. یہ چار گھنٹے کھائے پیئے بغیر بھی گزار لیں تو کیا یہ اچھی بات ہے. زوال سے پہلے کھا لیں، پھر مغرب کے بعد جتنا بیٹھ کے چائے کھائیں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے. تو ان چار گھنٹوں کی بہت حفاظت کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی، اے اللہ جو بندہ حج کے لیے آئے تو آپ اس کو حقوق اللہ بھی معاف کر دیجئے، حقوق العباد بھی معاف فرما دیجئے۔ رب کریم کی طرف سے جواب آیا کہ ہم آنے والوں کو اپنا حق تو معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد ان کو بخشوانے پڑیں گے۔ چنانچہ وقوف کا وقت ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام مغرب کے تھوڑی دیر بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس دوران جاتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم اونٹوں کو ذرا بھگا رہے تھے، تو جب اونٹوں کو بھگا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السکینہ، کہ تم ذرا وقار سے اطمینان سے چلو، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں مزدلفہ میں نبی علیہ السلام تشریف لائے عشاء کے وقت میں، اور عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا فرمائی۔ تفصیل اس کی باقی مجلسوں میں کرتے رہیں گے وقتاً فقتاً۔ پھر اس کے بعد آپ نے رات وہاں مزدلفہ میں ہی گزاری۔ رات گزارنے کے بعد پھر کچھ خواتین تھیں، کمزور تھے، بوڑھے تھے، ان کو آپ نے منا بھیج دیا، مگر منا بھیجتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جا کر تم نے سورج نکلنے سے پہلے رمی نہیں کرنی، جو دسویں ذی‌الحج ہوتی ہے نا اس میں صرف ایک شیطان کو کنکری مارتے ہیں، تیسرا نمبر عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا شیطان، شیطان تو سارے ہی ایک جیسے ہی ہیں لیکن اپنی پہچان کے لیے لوگوں نے نام رکھ لیے، تو جمرہ عقبا آخری والا، اس کو کنکریاں ساتھ مارنی ہوتی ہیں، اور یہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی چننی سنت ہیں۔ آپ مزدلفہ میں جب رات ٹھہریں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے ریت سی جگہ ہے، ریتلی سی، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکری تو مٹر کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑا سا بڑی، جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے، بہت بڑی کنکری نہیں لینی، چھوٹی کنکری، وہ کنکریاں آپ نے وہاں سے اٹھا لینی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً ایک بندے کی 70 کنکریاں آپ نے اٹھانی ہے، کہ اگر 13 ذی الحج تک ساری کنکریاں ماریں تو ساری کنکریاں پوری ہو جائیں۔ تو وہاں سے ایک بندہ دوسروں کے لیے بھی کنکری چن سکتا ہے۔ بہرحال ان کنکریوں کو وہاں سے اکٹھا کر لینا چاہیے، اور وہ رات حاجی کے حق میں شب قدر کسی فضیلت رکھتی ہے، مزدلفہ کی جو رات ہے، لہذا اس رات میں اللہ رب العزت سے خوب مانگنا بھی چاہیے، تاہم کچھ وقت آرام بھی کر لے، اور اگر آرام کر لے تو پھر سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ مزدلفہ کے وقوف کا وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، چنانچہ اول وقت میں فجر پڑھ لے اور فوراً وقوف شروع کر دے، وقوف تھوڑی دیر بھی کر لے گا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وقوف تھوڑی دیر بھی کر لی، 10 منٹ 5 منٹ بھی دعا کر لی تو وقوف ہو گیا، لیکن فجر سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک یہ وقوف مزدلفہ ہے، اس میں پھر وہاں دعا مانگے۔ نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسکرائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے عرفات میں دعا مانگی تھی، اللہ حاجی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں معاف فرما دیجئے، تو پیغام ملا تھا کہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے، حقوق العباد دینے پڑیں گے، اور میں نے مزدلفہ میں آ کے پھر وہی دعا مانگی، مانگنا نہیں چھوڑا، میں اپنے رب سے مانگتا رہا، تو مجھے رب کریم نے یہ وعدہ فرما دیا کہ اچھا جو حاجی آئے گا ہم ان سے حق مانگنے والوں کو قیامت کے دن اپنی طرف سے اتنا دے دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، ہم حاجی کو معاف کروا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا اب یہ معاف کروانے کی ذرا تفصیل بھی سن لیں، آپ نے اگر کسی کو فرض کرو پیسے دینے ہیں اور نہیں دے رہے، اب یہ نہیں کہ حج کر لیا تو پیسے معاف، یہ نہیں ہے، پیسے آپ ادا کریں لیکن آپ نے جو وعدہ خلافی کی، دینے میں دیر کی، وہ وعدہ خلافی اللہ اپنی رحمت سے معاف کروا دیں گے. وہ جو اس پہ سزا ملنی تھی نا وعدہ خلافی پہ، دیر کرنے پہ، جو آپ نے دل آزاری کی، وہ اللہ معاف کروا دیں گے. لیکن جو دینے ہیں حقوق وہ تو دینے پڑ جائیں گے نا. تو اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا یہ طریقہ ہوگا. تو وقوف مزدلفہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد پھر سب لوگ وہاں مزدلفہ سے منا واپس آتے ہیں. حدیث مبارکہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مزدلفہ سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ پیچھے بیٹھ گئے، فضل ابن عباس، اور آپ چل پڑے. نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، نکیل کو پکڑا ہوا تھا، وہ آگے چل رہے تھے، یہ پیچھے بیٹھ گئے. راستے میں ایک عورت تھی، اس کو مسئلہ پیش ہوا. مسئلہ اس نے پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب وفات پا گئے تو کیا ان کی طرف سے میں حج بدل کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کاؤنٹر کوسچن کیا، فرمایا کہ اگر تمہارے والد نے کسی کا قرض دینا ہوتا اور وہ فوت ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ اس نے کہا جی میں ادا کرتی. فرمایا اسی طرح تم والد کی طرف سے حج بدل بھی کر سکتی ہو. یہ نبی علیہ السلام کا انداز تعلیم اور انداز تربیت تھا، دوسرے بندے کے دل میں بات بیٹھ جاتی تھی. اچھا، اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ وہ عورت چونکہ احرام میں تھی، اور احرام میں چہرے کو پردہ نہیں لگانا ہوتا، چنانچہ اس نے پردہ ذرا چہرے سے دور ہٹایا ہوا تھا، تو تھوڑا سا چہرے سے پردہ ہٹائیں تو نظر تو پڑی جاتی ہے. تو فضل رضی اللہ عنہ بھی نوجوان تھے، ان کی بھی نظر اس پر پڑ رہی تھی، اور بات کرتے ہوئے اس عورت کی نظر بھی ان پر پڑ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ فضل رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کو یوں پھیر دیا. اب حکمت دیکھیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے مت دیکھو، اس کا مطلب کہ ان کے دیکھنے پر اللہ کے نبی کی گواہی پڑ جاتی. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، قربان جائیں بس رحمت للعالمین کی حکمتوں پر، زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا، بس دیکھا کہ نظر ادھر پڑ رہی ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں پھیر دیا، ان کو خود ہی پتا چل گیا. اب یہاں سے دو مسئلے واضح ہو گئے، ایک تو ہمیں اپنی نظر کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو عورتیں کہتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں، تو نبی علیہ السلام کو پھر ان کا سر دوسری طرف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ہے نا کچھ عورتیں، کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. بھائی چہرے کا پردہ کیوں نہیں ہوتا؟ شریعت نے چہرے کا پردہ کہا ہے، تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر ادھر سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا، ورنہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کل شادیوں کے لیے جو بچے فیصلے کرتے ہیں جی کہ ہاں میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں جی تصویر بھیجے، تو تصویر میں اس کے پاؤں بھیجتے ہیں یا ہاتھ بھیجتے ہیں؟ اس کا چہرہ بھیجتے ہیں نا. تو اگر چہرے کو دیکھ کے ہی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر چہرے کا پردہ کیسے ضروری نہیں ہوگا؟ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا. ابن عباس لانو کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ مزدلفہ سے کنکریاں میرے لیے بھی چن لینا. چنانچہ عبداللہ ابن عباس لانو نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی کنکریاں چن لی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ بعض لوگ کنکریاں چننے کے شوق میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ راستہ بھول جاتے ہیں. مزدلفہ کا میدان ایک جیسا ہی ہے سب کا، اور جگہ جگہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اپنے بعض لوگوں نے چھوٹے چھوٹے خیمے بھی لگائے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور لوگ گاڑیوں کی نشانیاں رکھ کے جاتے ہیں اور اللہ کی شان گاڑیاں موو کرتی رہتی ہیں، وہ گاڑی کا نشان رکھ کے جاتے ہیں واپس آتے ہیں، گاڑی نہیں ہوتی بھول جاتے ہیں. ہم نے مزدلفہ میں بہت مردوں اور عورتوں کو گم ہوتے سنا ہے، لکھے پڑے لوگ گم ہو جاتے ہیں. تو اول تو آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، ہلیں تو پھر ایسی نشانی رکھیں جو تبدیل ہونے والی نہ ہو. گاڑیاں کوئی نشان نہیں ہے، خیمے کوئی نشان نہیں ہے، آپ جائیں گے وہ خیمے والے اٹھ کے منا چلے گئے، پیچھے کچھ بھی نہیں، اور زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائیں. اور اکیلے بندے کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جانا بھی ہو تو دو بندے جائیں، کیونکہ ٹو مائنڈز آر بیٹر دین ون. اور ٹریفک سینس ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، ڈائریکشن سینس ہونی چاہیے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور واپس میں نے کہاں آنا ہے. تو ان باتوں کا مزدلفہ کے اس قیام میں خاص خیال رکھیں. اور دوسری بات کہ مزدلفہ ایک اوپن جگہ ہے، میدان ہے، اور عام طور پر مزدلفہ کی رات ٹھنڈ بھی ٹکا کے ہوتی ہے، اور آج کل ہے بھی سردی کا موسم، ہوا بھی خوب چلتی ہے، اور ہوا پتہ کیوں چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، یہ ہائیجینک سسٹم ہے اللہ کا ایک بنا ہوا. اتنے لاکھوں انسان جو فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بول و براز کی بدبو، اس کو جراثیم بیکٹیریا اس کو بھی تو پھر ہٹانا ہوتا ہے نا، تو اللہ ہوا چلا دیتے ہیں، وہ وینٹیلیشن ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز کی، تو اس رات ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر یا کمبل نہیں ہوتا ان کو اکثر و بیشتر بخار ہو جاتا ہے ٹھنڈ لگنے سے. تو اس رات کے لیے کوئی نہ کوئی گرم چیز اپنے ساتھ رکھ لیں. سویٹر آپ پہن نہیں سکتے اس لیے کہ احرام میں ہے، ہاں کمبل لپیٹ سکتے ہیں اور گرم چادر لپیٹ سکتے ہیں. تو اس کا انتظام مرد لوگ ضرور رکھیں. رہ گئی بات عورتوں کی، تو وہ تو پہلے ہی برقوں میں ہوتی ہیں اور کپڑوں میں ہوتی ہیں، وہ چاہے سویٹر پہنے چاہے اندر کوئی ڈبل جو ہے نا وہ چیز پہن لیں، تو ان کے لیے سردی سے بچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تاہم اس رات ایک کام اور ذہن میں رکھیں، میدان عرفات سے جب آپ آنے لگیں اگر ممکن ہو تو آنے سے پہلے وہیں آپ فارغ ہو کے وضو کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو جلدی وضو کی ضرورت نہ پڑے. بے شک کھانا کم کھائیں جو مرضی کریں، مزدلفہ میں پانی کی بہت پرابلم ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، لینے والے اتنے ہوتے ہیں کہ لمبی لائن لگی ہوتی ہے، بہت بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں مگر ایک ایک لائن کے اندر 40-50-60 لوگ انتظار میں ہیں. اب آپ کا 60واں نمبر ہے تو پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ اس لیے مزدلفہ میں وضو کا رکھنا یہ بھی ایک اہم چیز، اور اگر کوئی ایک بوتل پانی کی بھر کے سامان میں ہی رکھ لی جائے تاکہ اگر مزدلفہ پہنچیں تو فراغت کی ضرورت تو نہ پڑے، لیکن وضو ہے نیند آ جاتی ہے پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو بس اسی بوتل کو نکالا اور ساتھ ہی بیٹھ کے وضو کر لیا، آپ بہت ساری مشکلات سے بچ جائیں گے. تو مزدلفہ میں وضو کو رکھنا، کھانا اتنا کھانا کہ یہ نہ ہو کہ ہر 2-4 گھنٹے کے بعد آپ کو لائن میں لگنا پڑے. ہم نے دیکھا کہ وہاں بسا اوقات لوگوں کی فجر کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہے وضو کے لیے پانی نہ ملنے کی وجہ سے، لائن میں لگنے کی وجہ سے. تو اس لیے اس بات کا ذرا مزدلفہ میں ظاہر ابھی خیال رکھنا چاہیے. بس یہی تو حج کی تکلیف ہے، مشقت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا ثواب مشقت کے برابر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا اجر کتنا؟ فرمایا یا عائشہ لقد اجرک علی قدر نصبک، تیرا اجر تیری مشقت کے بقدر ہوگا، ڈائریکٹلی پرپورشنل، جتنی پینس ٹیکنگ ہوئی اللہ اس کے برابر اجر عطا فرمائے. اور یہی پینس ٹیکنگ ہے حج کی، کہ ہم جب منا سے عرفات چلیں اور عرفات سے واپس آئیں، عرفات میں وضو اور طہارت کے لیے بہت مناسب انتظام ہوتا ہے، پانی بھی وافر ہوتا ہے، تو عرفات میں ہم کھا پی لیں وضو کر کے جب وہاں سے چلیں تو بس مزدلفہ کا جو درمیان کا ہے نا اس کے لیے ہمیں ضرورت نہ پڑے زیادہ اس کی، اس کا ذرا خیال رکھیں. اور اگر بوتل میں پانی لے لیں کہ اگر وضو بھی ایک دفعہ کرنا پڑے تو آپ خود ہی کہیں بیٹھ کے وضو کر سکیں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ سے منا کی طرف تشریف لائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مزدلفہ میں اکٹھے اترتے ہیں اور ان کی بس ہی چلی جاتی ہے, کیونکہ وہاں بسوں کا معاملہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. پولیس والے ہوتے ہیں اور ڈرائیوروں کو وہ کہتے ہیں یلا یلا, اور ڈرائیور پھر ان کے کہنے پر کئی دفعہ چلے جاتے ہیں. تو کچھ گروپوں کی بسیں ہی چلی جاتی ہیں, ڈرائیور بھی نہیں چاہتا جانا, گروپ والے بھی نہیں چاہتے جانا. پولیس والوں کا اپنا انتظام ہے, ٹریفک ہے ان کی, وہ نکال دیتے ہیں. تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو اگلے دن دوبارہ پھر وہ آ جائے گا آپ کو لینے کے لیے. اگر نہیں بھی آئے تو مزدلفہ سے منا آنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, چند میل کا سفر ہے. اگر پیدل چلیں نوجوان تو آسانی سے منا آ سکتے ہیں, اور اگر ویٹ کریں تو فجر کے بعد جب وہاں پر ٹریفک کھلتی ہے تو پھر چھوٹی بڑی گاڑیاں, اور آپ سے 5 ریال 10 ریال مانگیں گے اور منا لا کے پہنچا دیں گے آپ کو. لہذا مزدلفہ سے منا آنا, اس میں قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت رہ گئی, کوئی بوڑھی عورت رہ گئی, کوئی بندہ رہ گیا, پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہاں قانون ہے, یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رہ گئے تو لوگ آپ کا سامان چھین لیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو بھی ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا, آپ گھبرائیں نہیں. اگر آپ کے پاس آپ کا کیمپ نمبر, جو آپ کو کارڈ دیا ہوا ہے, جو رنگ دیا ہوا ہے, یہ موجود ہے, آپ کسی پولیس والے کو بتائیں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے. پیدل بھی آ سکتے ہیں نوجوان لوگ, اگر بوڑھے ہیں تو انتظار کر لیں, بسوں کے ذریعے سے پھر وہ منا پہنچ جائیں گے. منا میں پھر ان کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہمیں کس خیمے میں ہیں, کہاں پہ ہمیں آنا ہے. یہ ایڈریس ذرا آپ اپنا یاد رکھیے گا. بہرحال اس دن میجر کام کیا ہے, 4 کام 10ویں ذی الحج کو کرنے ہوتے ہیں. کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 4 کام میجر کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام کہ مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد رمی جمار کرنا. رمی جمار کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا, اور صرف ایک کوئی مارنا ہوتا ہے اس دن, جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. تو گویا 7 کنکریاں مارنی ہیں. عام طور پر چونکہ لوگ وہاں سے وقوف کرتے ہی آ جاتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے تقریباً سارے لوگ ہی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. ظہر کے بعد بہت کم رش ہوتا ہے. تو جو ذرا ایلڈرلی لوگ ہوں, بڑی عمر کے, ظہر سے پہلے ہرگز نہ جائیں. ظہر سے پہلے رش کا وقت ہوتا ہے, عورتوں کو بوڑھوں کو اس وقت جانا قطعاً مناسب نہیں. بات سمجھ گئے نا؟ ظہر سے پہلے وقت تو ہے, آپ بعد میں بھی مار سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ رمی جمار پہلے دن ظہر کے بعد کریں. آپ دیکھیں گے کہ 2 بجے 3 بجے جا کر بہت تھوڑا مجمع رہ جائے گا, اور اثر کے وقت تو ہم نے دیکھا ہے کہ 20-25 آدمی کئی دفعہ کھڑے مار رہے ہوتے ہیں, اتنا تھوڑا مجمع ہوتا ہے, لوگ مار کے جا چکے ہوتے ہیں. تو جوان آدمی وہ اگر اس سے پہلے رمی کرنا چاہیں تو پھر ذرا ہمت کا کام ہے, مگر ٹریفک کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو جدھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر کو آپ جا رہے ہوں, اپوزٹ اگر لوگوں کے چلیں گے نا تو آپ نیچے آ جائیں گے. ایسا نہیں کرنا, اسی طرف چلیں جس طرف لوگ آ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آسانی کے ساتھ. اور ظہر کے وقت اگر ماریں یا ظہر کے تھوڑا بعد تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تو ہو گئی رمی جمار کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا. قربانی کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس معلم کو ہم حج کے لیے کہتے ہیں, بسا اوقات وہ قربانی کے پیسے بھی جمع کر لیتے ہیں اور وہ قربانی کروا دیتے ہیں. یہ معلم سے قربانی کروانا یا جو ٹور آپریٹر ہیں, یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنکریاں ماری, واپس آ کر آپ اپنے خیمے میں بتا دیں ذمہ دار بندے کو, جی میں کنکریاں مار چکا, تو پھر وہ فون کریں گے قربانی کروانے کے لیے اور آپ کو بتا دیں گے. اور جب انہوں نے آپ کو بتا دیا جی کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو دو کام آپ کے ہو گئے, رمی بھی ہو گئی قربانی بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے بال کٹوا لیں. بال کٹوانے کے بعد آپ کا آدھا احرام اتر گیا. آدھا احرام کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نہا بھی سکتے ہیں, ناخن بال کٹوا سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, سلے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن ایک پابندی ابھی بھی ہے. کیا؟ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی مل نہیں سکتے. یہ احرام کی پابندی باقی رہے گی, اس لیے کہا کہ آدھا احرام کھل گیا. اب جب آدھا احرام کھل گیا تو اب آپ کا ایک عمل اور رہ گیا جس کو کہتے ہیں طواف زیارت. طواف زیارت آپ اسی وقت مکہ مکرمہ آ جائیں, رات میں کر لیں, اگلے دن کر لیں. 12 ذی الحجہ غروب سے پہلے پہلے آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس سے ڈیلے کیا تو دم بڑھ جائے گا. تو 10 کا دن بھی ہے, 11 کا بھی ہے, اور 12ویں کا غروب کا تک کا وقت بھی ہے. تو آپ اس دوران بڑے آرام سے جو ہے وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں. ہاں, ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ 10ویں والی جو آنے والی رات ہوتی ہے نا, طواف زیارت بہت پیکڈ ہوتا ہے. اوہو ہو, 3-3 گھنٹے لگتے ہیں طواف کرنے میں. کئی دفعہ تو حرم کے اندر موو کرنا مشکل کام ہوتا ہے, اتنا مسئلہ ہوتا ہے. بہترین وقت طواف زیارت کا جو تجربے سے پایا وہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو رات کے 10 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان, 11 تاریخ کو رات 11 بجے, سمجھ لیجئے. عام طور پر جو لوگ اس وقت طواف زیارت کرتے ہیں, ہمارا اندازہ ہے کہ کبھی ہم 16 منٹ میں کرتے ہیں, کبھی 20 منٹ میں کرتے ہیں. 20 منٹ سے زیادہ ہمیں طواف زیارت میں وقت نہیں لگتا. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرنے والے تو 10 کی رات دن میں یا رات میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, اور جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ ابھی کنکریوں کے لیے کہتے ہیں کہ جی 12 کی کنکریاں ماریں گے پھر ہی جائیں گے نا, تو درمیان میں گیپ آ جاتا ہے. اور جیسے ہی 12 کا دن شروع ہوا, لوگوں نے 12 کی کنکریاں بھی ماری اور پھر طواف ودا بھی کرتے ہیں, تو وہ رش اور بڑھ جاتا ہے. تو 10 کو بھی رش زیادہ اور 12 کو بھی رش زیادہ. یہ جو 11 کی رات ہے نا, رات کو 11 بجے, تجربہ یہی ہے کئی سالوں سے جو کرنے والے حج ہیں, کہ آرام سے آپ یہاں کنکریاں ماریں, حرم جائیں, عشاء کی نماز پڑھیں, تھوڑی دیر انتظار کریں, جب دیکھیں کہ بھئی حرم خالی ہو گیا عشاء کے بعد, آرام سے آپ طواف کریں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس وقت اتنا ہلکا طواف ہوتا ہے کہ طواف کر کے بندہ سوچتا ہے طواف مکمل ہو گیا. کئی لوگ ہم سے اس وقت پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایک طواف اور کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ سن لیں, طواف زیارت اگر آپ نے کر لیا اور تھوڑا وقت ہے, تو جو لوگ جلدی جانے والے ہیں نا, وہ اسی وقت طواف ودا بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت کے بعد آپ نے کوئی بھی طواف کیا تو آپ کا واجب ادا ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی جلدی فلائٹیں ہیں نا جانے کی, 2 دن بعد 3 دن بعد جانے, وہ اگر طواف زیارت اتنا ہلکا دیکھتے ہیں تو اسی وقت 7 چکر اور لگا لیں تو طواف ودا بھی ساتھ ہو گیا, یہ بھی واجب ادا ہو گیا. اتنا ہے. ہم نے اپنے گروپ کے بوڑھے لوگوں کو 2 طواف اس دن کرتے دیکھا ہے. اتنا آسان طواف ہوتا ہے, اور صحیح میں بھی اس وقت زیادہ رش نہیں ہوتا. ہاں, یہاں پر ایک بات اور بتائیں, بعض لوگوں نے قران کرنا ہوتا ہے, انہوں نے آ کے عمرہ کر لیا ہوتا ہے, اور اب ان کو منا جانے سے پہلے طواف قدوم کرنا ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ طواف قدوم تو کرنا ہی ہے, صحیح بھی کر لے, کر سکتے ہیں. جو طواف زیارت کے بعد والی سعی ہے نا, وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں طواف قدوم کے ساتھ, لیکن اتنا رش ہوتا ہے. ہر سال ہم نے توبہ لوگوں کو کرتے دیکھا ہے, ہر سال پیکڈ ہوتا ہے. اس لیے حج سے پہلے صحیح کرنے والا شوق پورا نہ کریں. ورنہ مصیبت میں پھنس جائیں گے، اتنا رش ہوتا ہے اس کو. بہتر یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ہی صحیح کی جائے اپنے وقت پہ، تو الحمدللہ آسانی سے کر لیتا ہے. تو یہ چار کام دسویں ذیلحجہ کو کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی دینا، پھر اس کے بعد حلق کروانا، پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا. ان میں ترتیب لازم ہے، جو تین کام ہیں نا، کنکری مارنا اور یہ، ان میں ترتیب ضروری ہے. اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو پھر بندے کو دم دینا پڑتا ہے. فرمایا ولا تہلکوا رؤوسکم حتا یبلغ الہدی محلہ، قربانی پہلے حلق بعد میں. اللہ تعالی ہمارے اس حج کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا سبحان ربی الارحاب اللہم صلی علی سینا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیب سینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.